گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة
والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ
وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ولادت پاک کے حوالے سے الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں. دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام, ایک سے زائد الحمدللہ مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. گزشتہ سلسلہ جو ہم نے کیا تھا بالخصوص ولادت کے دن کو منانے کے حوالے سے اور دیگر بزرگان دین کے جو ایام منائے جاتے ہیں ان کا ثبوت کہاں سے ہے, آج کا سلسلہ جو ہوگا اس میں خاص طور پر جو یوم ولادت کے حوالے سے جو اہل سنت کے معمولات ہیں, جیسا کہ چراغاں کیا جاتا ہے, جلوس نکالا جاتا ہے, جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اور اس طرح کی دیگر جو معمولات کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل سوالات شامل سلسلہ ہوں گے. کچھ دیگر سوالات بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے. آپ اول تا آخر سلسلہ دیکھنے کی نیت فرمائیے, انشاءاللہ معلومات کا بیش بہا خزانہ ہاتھ آئے گا. ابتدا درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جشن ولادت کس طرح مناتے ہیں, جو بھی معمولات اہل سنت ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا بذات خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یا پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوم میلاد منایا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد شریف یہ کسے کہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
میلاد شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سعادت والے اس یوم کو, پیدا ہونے کے دن کو, اور جو اصطلاح کے طور پہ میلاد شریف منانے کے حوالے سے جو بھی اس کی تشہیر یا جن طریقے سے طریقے اور انداز سے میلاد شریف منایا جاتا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, تلاوت کلام پاک, نعت خوانی, بیان کا سلسلہ, اس کے بعد کہیں کھانا کھلائیں, ٹھیک ہے, کوئی نیاز تقسیم کریں یا کچھ بھی تقسیم کر دیں, نہ بھی تقسیم کریں ویسے ہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے اپنی محفل کو سجایا جاتا ہے. یعنی میلاد شریف کی اصل یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا, آپ کی ناشریف بیان کرنا, آپ کی تعریفات کرنا, آپ کا وہ ذکر جو قرآن مجید میں ہے, احادیث طیبہ میں ہے, ان کو بیان کرنا, یہی میلاد کہلاتا ہے. اور اگر انہی چیزوں کو ہم دیکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنا میلاد منایا, کیا صحابہ نے اس انداز سے حضور کا میلاد منایا, اسی انداز سے کیا قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کے میلاد کا ذکر ہے, تو یہ اگر میلاد کی تعریف اور میلاد کیسے منایا جاتا ہے یا کن چیزوں پر مشتمل محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے, تو اس انداز کو دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کو اللہ نے خود بیان فرمایا, کہیں حضور کی رحمت کو ذکر فرمایا گیا, کہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا, ورفعنا لک ذکرک فرمایا, وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر فرما رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سارے نبیوں سے یہ میثاق لیا ہے، یہ وعدہ لیا گیا کہ تمہیں نبوت اور کتاب عطا کی جا رہی ہے، تمہارے بعد ایک رسول ایسے آئیں گے، تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا، ان کی نصرت کرنا، یہ نبیوں کے سامنے بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس انداز سے گویا کہ اللہ نے بھی اپنے محبوب کا میلاد بنایا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس میلاد کے یوں تذکرے موجود گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے، ترمذی شریف کی روایت دیگر اور کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ کے اصحاب بیٹھ کر آپس کے اندر کچھ باتیں کر رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں، اور وہ کن کے تذکرے کر رہے ہیں؟ وہ انبیاء کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفیہ اللہ بنایا ہے، ایک کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں، ایک کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ وہ ان کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا گیا ہے، ایک کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری صورتحال مسجد کے اندر ہو رہی ہے، اور کس انداز سے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذکر کیا ہو رہا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری گفتگو کو بھی سنا ہے اور تمہارے تعجب کو بھی سنا ہے۔ تم میں کوئی تعجب کر رہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آدم صفیہ اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ تو آپ نے پھر اپنی شان کو خود بیان فرمایا، اللہ انا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو یعنی یہ محفل صحابہ سننے والے، حضور خود بیان کرنے، تو حضور کی شان کو بیان کرنا، یہ میرے آقا کی خود بھی یہ سنت مبارکہ کہ آپ نے اپنا منصب مقام اور اپنی شان رفت اور وہ مقام خود بھی بیان کر کے ارشاد فرمایا، فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، بلا فخرہ، مجھے فخر نہیں ہے، انا اول شافع یوم القیامہ، میں سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی، بلا فخرا، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا انا حامل لواء الحمد، لواء حمد میں اٹھانے والا ہوں گا قیامت کے دن، اور اس لواء حمد کے نیچے کون ہوں گے؟ آدم بھی ہوں گے اور دیگر انبیاء بھی میرے لواء حمد کے نیچے ہوں گے، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، میں جنت کا دروازہ پہلے سب سے پہلے کٹکھٹاؤں گا اور میں ہی جنت کے اندر داخل ہوں گا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یہ حدیث مبارک، یہ واضح طور پر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شان کو خود ہی بیان کر کے، دوسرے لفظوں میں میلاد شریف کا وہ کہ جس محفل کو، جس میں حضور کے تذکرے ہوں، حضور کے اوصاف، آپ کی صفات اور آپ کی سیرت مبارکہ، اسی کو ہم میلاد شریف کے نام سے یاد کرتے گئے۔ تو یہ حضور کا بھی طریقہ ہے، حضور کے اصحاب کا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک باب ہے پورا، باب ما جا فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واضح میلاد کے الفاظ، یہ امام ترمذی علیہ رحمہ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ترمذی شریف گئے، اور ایسی معتبر اور مستند، یعنی وہ کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس میں وہ باب ہی باندھ رہے ہیں کہ باب ہی انہوں نے باندھا، باب ما جا فی میلاد النبی، کے حضور کے میلاد کے بارے میں جو روایات آئیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا، یعنی ان کے باب کے اندر ہی لفظ میلاد شریف وہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام علی مردوان نے، اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر لگایا کرتے تھے، اور حضرت حسان کھڑے ہو کر کیا کرتے؟ حضور کی نعتیں پڑھتے، حضور کی تعریف مدح اشعار کی صورت میں کرتے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، اللہم اید الحسان بروح القدس، روح امین، فرشتے جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کی نعت پڑے گی، اصحاب بھی انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ذکر خیر فرما رکھے گئے، آپ نے اپنے نسب کے بارے میں، آپ نے اپنی ولادت کے بارے میں ذکر خیر جو گیا، یہ بھی حدیث طیبہ کے اندر واضح آیا۔ اچھا، قرآن میں بھی فرمایا گیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ آپ مومنوں سے فرمائیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائے، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کریں اس سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی کرنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، اس سے مراد قرآن بھی لیا گیا، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی لی گئی، کہ فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور رحمت سے مراد حضور کی رحمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن واضح رحمت للعالمین بیان فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر مومن جو ہے وہ خوشیاں کریں، لوگ خوشیاں کریں، تو یہ خوشیاں منانا یہ بالکل قرآن میں بھی اس کے گویا کہ موجود ہے تذکرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنا میلاد اپنا ذکر خیر کر کے مناتے اور اصحاب بھی مناتے رہے.
نبی کریم علیہ السلام خود بھی اپنا ذکر کر کے اپنا میلاد مناتے. لیکن یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو محفل میلاد ہے اس کا بانی ایک ظالم بادشاہ مظفر ابو سعید نامی گزرا ہے وہ تھا، تو جو محفل میلاد مناتے ہیں گویا کہ وہ اس ظالم بادشاہ کے طریقے پر چلتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تفصیل کے ساتھ اس بات کو تو بیان کر دیا گیا کہ قرآن و حدیث سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ بالکل واضح ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولادت کا دن منایا، جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم سن بھی چکے ہیں کہ فی ہی ولدتو، میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں پیر کا روزہ یہ رکھتا ہوں. تو اول تو بنیاد اس بات کی ثابت ہو چکی کہ ولادت کا دن منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے. اب رہا ملک ابو سعید مظفر کا کہ انہوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا یا محفل میلاد یا میلاد منانا انہیں ایجاد کیا، تو دیکھیں اصل جو بنیاد ہے وہ تو حضور علیہ السلام سے ثابت ہو گئی. یہ جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کے اندر ایک بڑوتی کی ہے کہ باقاعدہ دعوتیں کیں، جمع کیا لوگوں کو، اور ابو الخطاب دحیہ رحمہ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی کتاب اس کو پڑھا جانے لگا، یہ بہت سارے معاملات ان کے زمانے میں ایجاد ہوئے. لیکن نفس میلاد یہ پہلے سے تھا، انہوں نے ایک طریقہ کار ایجاد کیا کہ اس میں دعوتیں کی جا رہی ہیں، علماء جمع ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا میلاد یہ پڑھا جا رہا ہے. تو اب اس پر یہ کہنا کہ یہ ایک ظالم بادشاہ کی ایجاد ہے، اس کے چند ایک اعتبار سے جوابات ہیں. پہلی بات تو یہ کہنا کہ یہ ظالم تھے یہ تاریخ کو جھٹلانا ہے، یعنی یہ کوئی متفقن علیہ بات نہیں ہے کہ ان کے بارے میں اسی طرح ظلم کے اقوال ہوں، بلکہ مورخین کی ایک تعداد نے ان کے بارے میں بڑے اچھے کلمات ذکر کیے ہیں. خود ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں، یوں ہی علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے حسن المقصد کے اندر، اور اسی طرح سبط ابن الجوزی رحمہ اللہ نے مرآۃ الزمان کے اندر اس بات کو واضح طور پہ لکھا کہ یہ بڑے سخی بادشاہ تھے، بڑے نیک بادشاہ تھے، علماء کا احترام کرنے والے بادشاہ تھے، اس طرح کی کئی خوبیاں ان کی یہ بیان کی ہیں. تو مطلقاً یہ کہہ دینا کہ یہ ظالم بادشاہ تھے، یہ جابر بادشاہ تھے، یہ تاریخ کے خلاف ورزی ہے. پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ تاریخ نے ان کے بارے میں بیان کیا کیا ہے، بہت اچھے اچھے کلمات مورخین نے ان کے لیے ذکر کیے ہیں. پہلی بات یہ، علی سبیل تسلیم ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ظالم بھی تھے اور انہوں نے محفل میلاد کو ایجاد بھی کیا. تو دیکھیں بنیاد اس پر ہے کہ وہ چیز جو ایجاد ہو رہی ہے وہ بری ہے یا اچھی ہے. اگر تو وہ اچھی ہے تو مسلم شریف کی حدیث پاک واضح طور پہ موجود ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا و اجر من عمل بھا من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر اس کو ملے گا، کسی کے اجر کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تو اب انہوں نے جو کام ایجاد کیا کیا وہ برا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے کہ یہ نیک عمل تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل انبیاء کے مجمع کے اندر بیان فرمائے، تو یہ عمل تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوا، تو اس میں خرابی کہاں سے لازم آئی؟ تو اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ وہ ظالم تھے تو اصل چیز کو دیکھا جائے گا کہ وہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مثلا قرآن پاک پر اعراب لگانا، صحابہ کرام علی رضوان کے زمانے نقطے پیش زبر وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں لگی ہیں یہ صحابہ کرام علی رضوان کے زمانے میں نہیں تھے.
اچھا
اب اہل عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ ان کو نقطوں کے محتاج نہیں، کہ خا کے اوپر نقطہ لگایا جائے، جیم کے نیچے نقطہ لگایا جائے، یا بغیر نقطے کے رکھا جائے، وہ پچھلا کلام دیکھتے ہوئے جو لفظ پڑھا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہاں پر کیا لفظ ہے. تو اہل عرب اس کے محتاج نہیں تھے. پھر بعد میں جب عجم کے اندر یہ پھیلتا چلا گیا قرآن، اور بعض ایسے پڑھنے والے آئے کہ جنہوں نے اس کے اندر خطرناک غلطیاں کی جو کفریات تک پہنچانے والی تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت ابو الاسود دوئیلی انہوں نے کچھ کام شروع کیا. پھر باقاعدہ حجاج بن یوسف کے حکم سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ قرآن پاک کے اوپر اعراب لگائے جائے. انہوں نے قواعد ایجاد کیے تھے، انہوں نے باقاعدہ حکم دیا کہ اعراب لگائے جائے، حجاج بن یوسف نے حکم دیا. تو حجاج بن یوسف بال اتفاق ظالم بادشاہ تھا. اس کے ظلم و ستم کے اوپر تو مورخین کا اتفاق ہے، سب جانتے ہیں کہ کس قدر اس نے ظلم کیے ہیں، کیسے کیسے صحابہ کو، کتنے بڑے بڑے تابعین کو اس نے شہید کروایا ہے. تو اب حجاج بن یوسف قرآن پہ اعراب لگا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امت نے اس کو قبول کیا ہوا ہے. اور اس کو اچھا عمل سمجھا ہے.
اب تو چھپتا ہی غالباً
ہر مقام پر اسی طرح چھپ رہا ہے. تو پھر اگر حجاج بن یوسف کی آپ اس معاملے کو دیکھیں کہ حجاج بن یوسف نے ایجاد کیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. تو پہلے بھی مفتی صاحب نے اس بات کو بیان کیا تھا پچھلے سلسلے میں کہ اصل اعتبار اس کا نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے, اصل چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو ثبوت ہے وہ فی نفس ہی چیز کیا ہے. تو لہذا میلاد منانا بالکل ٹھیک چیز ہے. تو اگر اس بادشاہ نے بھی اس کو ایجاد کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. دوسری جہت سے ہم دیکھیں کہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے کہ ظالم بادشاہ نے ایجاد کیا ہے تو عمل نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کا مطلب ہوا کہ نیک بادشاہ ایجاد کرے, کوئی نیک شخص ایجاد کرے تو پھر اس پر عمل کریں. تو اذان سے پہلے درود و سلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا تھا. الوسائل کے اندر علامہ سیوطی نے بیان کیا, علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. تو پھر وہ تو نیک بادشاہ تھے, مسلمانوں کے عظیم ہیرو تھے. پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ان کی بات کو مانتے ہوئے دیگر دلائل سے قطع نظر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو اس طرح کی دلیل دینا کہ فلاں نے ایجاد کیا تو اس لیے ہم عمل نہیں کریں گے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ منسوب بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال, کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو دیکھو, یہ کہی کس نے ہے اس کو نہ دیکھو. یعنی جب کہ کہنے والا اگر صحیح العقیدہ ہے, درست عقیدہ رکھتا ہے, تو اس کی بات کو لے لیا جائے, اس کے کم ہونے کو, چھوٹا ہونے کو, بڑے ہونے کو نہیں دیکھا جائے. یوں ہی حدیث پاک کے اندر ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. اگر ہمیں کہیں سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہے تو ہم اس کو لینے میں کیوں چھوڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو حدیث پاک پیچھے گزری کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے والے یہود تھے, یہود روزہ رکھ رہے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا کہ یہود روزے رکھ رہے ہیں. تو یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا کہ بھائی یہود ان سے بڑھ کر ظالم کون, لیکن وہ رکھ رہے ہیں. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. تو اصل یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایجاد کرنے والا کون ہے, اصل یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کیا ہے. لہذا اس بات کو دلیل بنانا کہ شاہ ابو سعید مظفر نے اس چیز کو ایجاد کیا تو ان کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے, یہ کہنا بالکل غلط ہے.
ٹھیک ہے. اچھا حضور, عید میلاد النبی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, جو عید ہوتی ہے, عید کا دن آتا ہے تو اس میں خصوصی طور پر عبادت کی جاتی ہے, جیسے عید کی نماز ہوتی ہے اور کچھ وظائف بھی احادیث میں منقول ہیں, تو اگر یہ عید کا دن ہے تو پھر اس کے لیے عبادت کیوں مقرر نہیں کی گئی؟
اس کے ساتھ یہ بھی سوال ایڈ کر لیں, اب جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس سے آگے ایک سوال اور بھی کرتے ہیں کہ عید کی نماز کب ہوگی, یعنی جب آپ اس کو عید کہہ رہے ہیں تو پھر اس کی نماز کب ہوگی؟ تو یہ بھی ایک غلط سوال ہے. اور جو یہاں پہ عید میلاد النبی کہا جاتا ہے اور جو عید کا حقیقی مفہوم ہے, اس سے در حقیقت ناواقفی کے اوپر یہ سوال بنتا ہے. عید میلاد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی والا دن, اور اگر عید کے اعتبار سے دیکھیں تو عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے. حدیث پاک میں آیا کہ مفہوم ہے کہ عید کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ مناؤ, اور یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ چونکہ بار بار لوٹ کر آنے والی ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس اعتبار سے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے, یعنی وہ دن کہ جس دن نعمت لوٹ کر آ جائے,
ٹھیک ہے,
تو اس اعتبار سے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. تو اب جو عید کے دن جو ہم عبادت کرتے ہیں, تو وہ جو عید کی نماز ہے اس کے اوپر نص ہے کہ عید کی نماز پہلے ادا کرنی ہے, تو اس اعتبار سے جو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے تو اس میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
اور جو عید میلاد النبی ہے,
صحیح,
تو اس کو عید اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کے نزول کا دن ہے,
ٹھیک ہے,
اور جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کے نزول کا دن ہوتا ہے وہ در حقیقت مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اس لیے سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رب کریم آسمانوں سے ہم پر دسترخواں ایک نازل فرما، اور فرمایا تکونو لنا عیدن لاولنا واخرنا، یہ جو دسترخوان کے اترنے کا دن ہے یہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے،
ٹھیک ہے،
یعنی خوشی کا، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے نزول کا دن، تو اس اعتبار سے عید کہا جاتا ہے. اگر عید میلاد النبی کے اوپر اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے آئی، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک چوتھی عید بھی ہے، اور وہ عید نص سے ثابت ہے. جمعۃ المبارک کو عید کا دن کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کو عید کا دن فرمایا. تو اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ عید کہاں سے آ گئی، تیسری عید تو خود نص سے ثابت ہے،
ٹھیک ہے،
اس کو چوتھی عید کہنا چاہیے.
سال میں تقریباً 50 سے زائد تو جمعے آتے ہی ہیں،
تو اس اعتبار سے ہر جمعہ جو ہے وہ عید کا دن ہوگا.
سال میں مطلب زیادہ عید ہو
اس سے، یعنی کہ 53
تقریباً
52 جو ہے وہ جمعے ہو گئے، اور 53 نمبر پر جو ہے یہ عید میلاد النبی کی.
بہت زیادہ کہتا ہوں آج تو میری عید ہی ہو گئی، تو اس کو چاہیے
در حقیقت وہی ہے کہ جو خوشی کا دن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کے نزول کا دن ہے، وہ عید، وہ جو ہے عید کا دن کہلاتا ہے. اسی لیے جمعہ کو عید کا دن فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نزول کے دن کو عید کا دن فرمایا گیا، اور عید میلاد النبی جو ہے 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان تشریف لانا یہ ایک ایسی نعمت عظمی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کا دن یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت کا دن ہے، اس اعتبار سے یہ عید کا دن ہے. اس کو عید کہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ویسے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جب ہمارے ہاں خوشی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، آج تو ہمارے لیے بہت بڑی عید ہو گئی کہ ہمیں یہ بڑی خوشی مل گئی. تو ہمارے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، یہ بہت بڑی عید ہو گئی کہ 12 ربیع النور کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہم گناہ گاروں کو نصیب ہو گیا.
جواب میں ان لوگوں کا بھی جواب ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اگر عید کا دن ہے تو عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا، آپ تو اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں، تو اس کا بھی جواب آ گیا کہ کیا مراد ہے عید کے دن سے. حضور میلاد منانے کے انداز مختلف ہوتے رہے، چراغاں الحمدللہ کرتے ہیں، ہمارے سیٹ پر بھی اس وقت چراغاں موجود ہے، چراغاں کی بھی کوئی ثبوت موجود ہے کہ چراغاں کرنا میلاد کے لیے درست ہے، صحابہ نے کیا یا کسی دور میں ہوا، کیا شریعت کہتی اس حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. چراغاں کا مطلب ہوتا ہے روشنی کرنا، اجالا کرنا، اور یہ بالکل بدیہی سی بات ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی اس کو میسر آتی ہے، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اپنے گھر کے سارے چراغ گل کر دے، لائٹیں بند کر دے کہ آج میں بہت خوش ہوں. تو خوشی جو ہوتی ہے، جس خوشی میں آدمی کا چہرہ خود روشن ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنے والا بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آج یہ بڑا خوش ہے. تو جب خوشی ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے اندر کچھ روشنیاں ہوں، چہرہ آدمی کا روشن ہو جائے، اس کا گھر روشن ہو جائے، اسی طریقے سے جو اس کا محلہ ہے وہ بھی خوشی، وہ بھی چراغا روشن ہو جائے. تو جس طرح اس وقت ہمارا انوائرمنٹ اس سلسلے کا ہے، تو مختلف بتیاں جل رہی ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، چراغا ہے، تو یہ خوشی ہے. تو اسی طریقے سے اب شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں بھی لائٹنگ ہوتی ہے، اور حسب شان جیسا ماحول، جیسی تقریب، اس کے اعتبار سے یوں اجالا روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو بلا شبہ عید میلاد النبی کے حوالے سے اپنے گھروں کو سجانا، اسی طرح مسجدوں کو، محلوں کو سجانا،
شرعی حوالے سے اس میں ناجائز ہونے کا کوئی پہلو نہیں بنتا. جس طرح یہ خوشیاں ہماری ہیں, دنیاوی خوشیاں ہیں, ان خوشیوں میں اب ہم لائٹنگ کر سکتے ہیں. کوئی اس پہ دلیل نہیں معلوم کرتا کہ آج آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو عام دنوں میں تو آپ لائٹیں نہیں لگاتے, تو اتنی لمبی لمبی لڑیاں اور پوری بلڈنگ کو آپ نے دلہن کی طرح سجا دیا ہے تو یہ تو ناجائز ہوا. کسی صحابی نے اپنی شادی میں اس طرح کوئی لائٹیں لگوائی تھیں؟ کوئی سوال نہیں کرتا, بلکہ سوال کرنے والا بھی اگر غور کرے تو اس کی اپنی شادی میں بھی
لائٹیں لگی
تھیں. بلکہ یوں سمجھیں کہ آج کل تو جو دولہے کی کاریں ہیں
جی
ان کاروں کو ہی باقاعدہ لائٹوں سے پھولوں سے سجایا جاتا ہے.
شادی حال میں جاتے ہیں تو وہاں تو وہ پہلے سے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں,
کبھی مطلب یہ اعتراض وہاں نہیں سوچتا یہاں سوچتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ابلیس جو ہے نا وہ جن مقامات پہ رویا تھا دھاڑے مار مار کے, اس میں ایک موقع یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جب مرحلہ آیا تھا. اچھا تو یہ ہے کہ روشنی اجالا کرنا, چراغا کرنا, یہ خوشی کے اظہار کی ایک صورت ہے.
صحیح.
اور اگر ہم روایات کے اندر جاتے ہیں تو مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث میرے سامنے ہے, حدیث نمبر 22261. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنے صحابی کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعوت ابی ابراہیم, کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں. انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی اب تعمیر کی تھی تو اس وقت دعا کی تھی, تو اس دعا کا فرمایا کہ میں ان کی دعا ہوں. اور فرمایا وہ بشرا عیسیٰ, میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں, خوشخبری ہوں جو انہوں نے خوشخبری دی تھی, اور قرآن پاک میں بھی وہ موجود ہے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو باقاعدہ ان کو یہ اعلان فرما رہے ہیں, مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو اس حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے, وبشرا عیسیٰ, کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں, بشارت ہوں. پھر حدیث میں مزید یہ فرمایا, ورأت امی انہ یخرج منہا نورا اضاءت منہ قصور الشام. فرمایا کہ میری والدہ نے, جب میری پیدائش ہوئی تو میری والدہ نے ایک نور دیکھا کہ جو نور وہاں سے نکلا اور جس نور کی برکت سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس میں رب تعالی نے ایک ایسی روشنی فرما دی کہ عام طور پہ اس طرح مکے میں رہنے والا ملک شام کو دیکھ لے, یہ بعید ہے, نہیں دیکھ سکتا. پھر وہ نور ایسا نکلتا ہے کہ جو ملک شام کے محلات تک کو روشن کر کے مکے میں رہنے والی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ محلات بھی روشن نظر آ رہے ہیں. تو رب تعالی خود جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے, وہ لمحہ جب آ جاتا ہے سرکار کی آمد کا, تو اللہ تعالی گویا کے روشنی فرما رہا ہے اور شام کے محلات تک روشن ہو رہا ہے. تو ہم اگر یہ اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی سی لائٹیں لگا دیں, اپنے گھروں میں چراغا کر لیں, تو یہ بھی گویا اسی کی ایک یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہیں تو نور لے کر آئے ہیں. تو مدنی چینل پہ یہ نعرے تو لگتے ہیں نا, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. تو ہم کیا نور کریں گے, تو ہم گویا یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا کے اس یاد کو مناتے ہیں, اور اس میں کوئی شرعی حوالے سے کوئی قباحت نہیں ہے.
اللہ, نور والے آقا کی آمد ہو تو کیوں نہ چراغا کریں. تو مدنی چینل کے ناظرین, جنہوں نے ابھی تک یہ سلسلہ نہیں کیا, جتنی استطاعت ہو اپنے گھر کو روشن کیجئے, چراغا کیجئے, بتیاں لگائیے, انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا. ضرور چراغا کرنا, یہ تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ بلا شبہ جائز ہے, ایک اچھا عمل ہے اس موقع پر کرنا. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب یہ معاملات کرتے ہیں نا تو پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں. بجلی چوری کر کر بھی چراغا کرنا کئی جگہ نظر آتا ہے, لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کنڈا لگایا ہوا ہے یا کوئی اور ذریعہ اپنایا ہے. ان کی اگر کوئی تربیت فرمائیں آپ.
دیکھیں, ربیع النور شریف کے اندر جو چراغا کیا جاتا ہے, روشنی کی جاتی ہے, وہ اس نیک مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اب یہ جو خوشی کا اظہار کرنا ہے اور اس طرح کے جو اسباب اس کے اختیار کرنے، تو وہ بالکل جائز طریقے کے مطابق ان خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، بالکل اپنے جائز حلال کمائی کے ساتھ، حلال کھانوں کے ساتھ، اور دیگر بھی جو انتظامات ہیں وہ حلال طریقے اور جائز طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے. یہی پیغام تمام عاشقان رسول کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے. بجلی چوری کرنا یہ شرعاً اور قانوناً دونوں اعتبار سے یہ جرم ہے، یعنی اس کی بالکل نہ شرعاً اجازت ہے اور نہ ہی قانون کے اعتبار سے اس کی اجازت ہے. تو اس لیے بجلی چوری کر کے کنڈا وغیرہ لگا کر روشنی کر لیں، چراغاں کر لیں، اور پھر سمجھے کہ ہمیں شاید اس پہ ثواب ملے گا، تو نہیں، یہ گناہ والے کام ہے. تو اس سے خود بھی بچنا ہے. آپ کے دل میں جذبات ہیں، بالفرض آپ کے پاس کسی کے پاس اسباب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل کے جذبات ایسے ہیں کہ میرے پاس ہوتے تو میں یہ کر لیتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو مقبول وہی چیز گئے، آپ کے دلی نیک نیتیں اور اچھے ارادے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبول فرما لیں گے. محدث دہلوی شاہ ولی اللہ، ان کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی نے، انہوں نے تو ایک مرتبہ میلاد کا وقت آیا تو کہا کہ کچھ اسباب نہیں تھے، کچھ اور چیزیں نہیں تھیں، لیکن بھنے ہوئے چنے ہیں، انہوں نے وہی سامنے رکھے اور حضور کا میلاد پڑھ دیا. تو خواب میں دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں. تو یہاں بظاہر اس مقام پر آپ اگر چھوٹا بھی آپ نے انتظام کیا، پیسے ہیں اللہ نے دیا ہے تو کھل کر کریں، اچھا سے اچھا کریں، جیسے ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں، بچوں کی سالگرہ کی تقاریب میں اور اپنی کوئی خوشیوں کی تقاریب کے اندر ہال بک کرواتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ تو مسلمانوں میں برسوں سے یہ انداز رہا. شاعر بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ہمیشہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے، اور کیا کرتے، کا کھانے بناتے، ولیمے کرتے، نیکیوں میں اضافہ کرتے، صدقات کرتے، اور پھر آخر میں انہوں نے دعا لکھی کہ اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو ربیع الاول کی راتوں کو اپنے لیے عید کی راتیں بنا لیتا ہے. ربیع الاول کی راتیں اپنے لیے عید کی راتیں بناتا ہے. تو یہ بالکل جب اسباب ہیں تو دل کھول کر اچھے انداز سے جائز طریقے کے مطابق کریں، لیکن بجلی چوری کرنا یہ شرعاً قانوناً بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے آپ کو رکنا ہوگا اور اس سے بچنا ہوگا. کئی ایسے عاشقان رسول ہیں الحمدللہ، باب المدینہ میں بھی ہم یہاں بیٹھے، وہ اپنے مساجد کے باہر بھی وہ بل لگا دیتے ہیں کہ ہم نے بھی کیسی سے باقاعدہ بل بھی ادا کر دیا ہے. کئی ایسے ہیں کہ جو بڑی بڑی ایک چراغ ہوتی ہے، بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکات مرالیہ نے اپنے مدنی مذاکروں میں بھی اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ آپ بل بھی دیں اور بل کی آپ اس طرح کا کوئی پرچہ بھی کہیں لگا دیں.
مرکز فیضان مدینہ میں بھی ایسے ہی ہوتا
جی ہے، الحمدللہ یہ لگتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ ہو کہ یہ بل بھی اس کا پے کیا جا چکا ہے اور ہم نے اپنے پاس سے خرچ کر کے، کیونکہ خوشی کا موقع ہے خرچ کرنا ہے، انشاءاللہ اچھی نیتوں سے جب یہ کریں گے تو اس پہ ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا.
حضور چراغاں کرنا عاشقان رسول کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور حلال کی کمائی سے ہی کرتے ہیں. مساجد بھی الحمدللہ عاشقان رسول کی مساجد سجتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں کے چندے سے ہی ہوتا ہے. تو اب جو مساجد کو سجایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے اور دیگر بھی اگر کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، تو کیا جو مسجد کا معمول کا چندہ ہے جو جمعے کے دن عموماً یا پھر چندہ باکس کے اندر ہمیں حاصل ہوتا ہے، کیا اس کو چراغاں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے الگ سے چندہ کرنا ہوگا؟
مساجد کو سجانا یوم ولادت کے موقع پر یا 12 ربیع الاول کی ابتدا سے لے کر 12 دن تک، جہاں جہاں اس کا عرف ہے یعنی رواج ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہ رواج رہا ہے، تو جہاں جہاں اس کا قدیم سے یعنی کافی عرصے سے، زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر یا دیگر مواقع کے اوپر، جیسے بڑی راتیں آتی ہیں، لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، شب براعت کی رات آتی ہے، تو الحمدللہ اہل سنت کی مساجد میں چراغاں کیا جاتا ہے. تو جہاں قدیم زمانے سے ایسا عرف، ایسا رواج چلا آ رہا ہے، تو وہاں پر مساجد کے اتیاز سے، چاہے وہ چندہ باکس سے ہوں یا کسی نے جو ہے وہ بائی ہینڈ دیے ہوں، تو اس سے چراغاں کے اخراجات کیے جا سکتے ہیں. یعنی جو لائٹ لگائی ہے اس لائٹ کا جو بل ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رہے کہ جتنا کرنے کا عرف ہے اتنا ہی کیا جائے, اس سے زیادہ نہ کیا جائے. اچھا, بعض جگہوں پر جیسے باب المدینہ میں یا بڑے شہروں میں عام طور پر 12 دن تک ہوتا ہے, لیکن بعض مساجد میں یا چھوٹے شہروں میں گاؤں دیہات میں عام طور پر جو بڑی رات ہوتی ہے
12ویں کی رات
ہوتی ہے, تو اس رات خصوصی طور پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے.
یا پھر 13ویں کی رات 12 کے دن کے ساتھ ہوتی ہے,
جب میلاد کی رات عام طور پر بڑی رات ہوتا ہے, یا پھر جب مسجد میں میلاد کی خصوصی محفل ہوتی ہے ان ایام میں, تو ان راتوں میں جو ہے وہ چراغاں کیا جاتا ہے. تو چونکہ مساجد کے چندے کا استعمال, یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے وقف کیا ہے تو واقف کی اجازت کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مسجد کی آمدنی کے لیے کوئی جگہ یا کوئی چیز وقف کی ہے اور اس نے یہ بولا ہے کہ اس کی آمدنی کو مسجد کے چراغاں میں بھی خرچ کیا جائے, تو یہ واقف کی طرف سے اجازت ہے اور جس طرح اس نے اجازت دی ہے اس کے مطابق. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رواج کیا ہے, معمول کیا ہے, تو پھر معمول کے مطابق کیا جاتا ہے. بڑے شہروں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے مسجد ہے روڈ کے اوپر یا گلی کے کونے کے اوپر ہے, تو مسجد والے پھر وہ پورے روڈ کو سجا دیتے ہیں یا پوری گلی کو سجا دیتے ہیں تاکہ مسجد دور سے نمایاں نظر ہے. یاد رکھیے کہ چراغاں کرنے کا جو معمول ہے, اس جو مسجد سے اخراجات کرنے کی اجازت ہے, وہ صرف مسجد کے لیے. تو مسجد کے اوپر, اگر مسجد کے اوپر ہی معمول چلا آ رہا ہے, تو اب کسی نے یہ بولا کہ گلی بھی ساتھ سجا دو, تو اب جو گلی ساتھ سجائی ہے, پہلے سجتی تھی مسجد, معمول مسجد کا سجانا, اب ساتھ گلی بھی سجا دی, تو اب جو گلی کی سجاوٹ ہے وہ مسجد کی رقم سے نہیں کی جائے گی. لیکن اگر کہیں سے یہ اب گلی کی سجاوٹ جو ہے وہ اس رقم سے مسجد کی رقم سے نہیں کی جائے گی, تو صرف مسجد تک ہی اس کو محدود رکھا جائے گا. تو کہاں پہ کتنا رواج ہے, کیا عرف ہے, اس کو مسجد کے عطیات خرچ کرنے میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے.
خاص طور پر جو تعمیرات وغیرہ کے لیے جو عطیات آتے ہیں وہ تو استعمال ہم نہیں کریں.
دیکھیے, اس میں دو طرح کے عطیات ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ مسجد کے عمومی اخراجات کے لیے دیے جاتے ہیں,
نارمل چندہ ہوتا ہے مساجد,
اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خصوصی مددات کے لیے دیے جاتے ہیں, جیسے کسی نے دریاں خریدنے کے لیے دیے ہیں یا پنکھے خریدنے کے لیے دیے ہیں, تو اب یہ خصوصی مد کے عطیات ہو گئے. تو اب جس نے دریاں خریدنے کے لیے دی ہیں, تو اب دریوں کے لیے دیا جانے والا چندہ لائٹوں میں استعمال نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر. ہاں, اگر کرنا ہے تو اس سے اجازت لے, اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو پھر اس صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جو مخصوص مد کا مد کے عطیات ہوتے ہیں, تو ان کا ضابطہ یہی ہے کہ ان کو اسی مخصوص مد میں استعمال کیا جائے, اور جو عمومی عطیات ہیں, جو ان کے اخراجات کی بات ہو رہی ہے, وہ عمومی عطیات سے ہو رہی ہے کہ اب یہ جو اخراجات ہوئے, لائٹ وغیرہ لگائی گئی, اس کا بل آئے گا, تو اب یہ مسجد کے عمومی عطیات سے ادا کیے جا سکتے ہیں بمطابق عرف.
ٹھیک ہے. اچھا, اعلان بھی, جیسے عام طور پہ مساجد کا چندہ نا وہ محدود ہی ہوتا ہے کہ اس میں مشارہ جات ادا ہوں گے, یوٹیلیٹیز کے بل جو ہیں وہ ادا ہوں گے, تو اتنا ہوتا نہیں کہ بچتا ہے کہ ایک نیا بجٹ ہو, تو کیا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ماہ ربیع النور آ رہا ہے تو آپ تھوڑا چندہ زیادہ دیں تاکہ یہ سجاوٹ کا معاملہ بھی ہو سکے, یہ اعلان شامل کر سکتے ہیں؟
جی, کار خیر کا اعلان ہے.
جی جی,
اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
بلکہ احتیاط والا تقاضا یہی ہے کہ کوئی مسلمان اس تمام سجاوٹ کا خرچہ اپنی جیب سے ادا کر دے, اور مسجد انتظامیہ کے لیے اعلان کرنا بھی جائز ہے, اور پھر جس جس طرح کی انہوں نے سجاوٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بتا دیں کہ یہ اخراجات ہونے ہیں, تو آپ اس کے لیے تعاون فرما دیں. تو اب جو آنے والے عطیات ہوں گے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ان سارے کاموں کی اجازت دی گئی.
جزاک اللہ. اچھا حضور, ایک اور عمل جو میلاد شریف منانے کے اندر بہت زیادہ الحمدللہ مسلمانوں میں رائج ہے, جھنڈے لہرانا. یہ جھنڈے لہرانا کیا ہے اور اس کا کیا کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے؟
جھنڈے لہرانا تو واضح ہے کہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, لہرانا ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو جھنڈے اصل میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے, شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے. اب یہ ہر قوم کے اندر، ہر جگہ پر، ہر طبقے کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ جب خوشی کا اظہار کرنا ہو، بلندی کا اظہار کرنا ہو، فتح کا اظہار کرنا ہو تو جھنڈوں کو لہرایا جاتا ہے. ہمارے ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، ملک کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس میں پرچم یہ لگائے جاتے ہیں. 14 اگست کا دن ہوتا ہے تو پرچم بلند کیے جاتے ہیں، خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، گاڑیوں پہ جھنڈے لگاتے ہیں ہم لوگ اگست کے مہینے کے اندر. تو خوشی کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں تعظیم کا، تکریم کا ایک پہلو موجود ہے کہ اس میں تعظیم و تکریم یہ کی جاتی ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب تعظیم کرو، خوب توقیر کرو. اس کے تحت علماء نے واضح طور پر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر نے یہ لکھا کہ جو طریقہ کار بھی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا اختیار کیا جاتا ہے وہ اس آیت کریمہ پر عمل ہے. تو اب جھنڈوں کا استعمال کرنا، جھنڈے لہرانا، اس میں ظاہر ہے کہ تعظیم کا طریقہ کار ہے، اور کوئی خلاف شرع بات اس کے اندر نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے خود بعض روایتوں کے اندر یہ بھی موجود ہے، زرقانی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے باقاعدہ لائے گئے، مشرق و مغرب کے اندر، اور کعبۃ اللہ المشرفہ پر جو ہے وہ جھنڈا گاڑا گیا. یہ روایتیں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئے، مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخلے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ آپ جو مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے تو شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوں گے، اور آپ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو ایسے داخل نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا امامہ کھولا، امامہ کھولنے کے بعد اس کو باقاعدہ نیزے پہ لگایا، مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال وہاں پہ کیا جا رہا تھا، آمد کا استقبال کیا جا رہا تھا. تو یہ خود صحابہ کرام علی رضوان نے ایک طریقہ کار ہمیں بتا دیا کہ حضور کا جشن منانا ہے، حضور کی آمد کا جشن منانا ہے تو اس میں جھنڈے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خوشی کا طریقہ کار ہے، تعظیم کا طریقہ کار ہے، شریعت کی کوئی خلاف ورزی اس کے اندر نہیں ہے، لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے.
جھنڈے لہرانا گلیوں کے اندر، بازاروں میں، اپنی گاڑیوں پر، سواریوں پر، اپنے مقامات پر، اور پھر دیگر معاملات میں عموماً اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جیسے جلوس ہوتا ہے، اسلامی بہنیں محفل میلاد کیسے منائیں، جشن ولادت کی خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کریں؟
دیکھیں، یہ ہر ایک مسلمان کا ایک جذبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ یوم ولادت جب آتا ہے 12 ربیع الاول تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو اسلامی بہنیں بھی اس خوشی کا اظہار بالکل کریں، لیکن شریعت مطہرہ نے جو ان کے لیے جو خصوصی احکامات ہیں جو مردوں کے مقابلے میں ان کے لیے خاص ہیں، جیسے پردہ ہے، تو ان پردے کی رعایت کرتے ہوئے یہ بالکل ضرور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے، خواتین ہی کی جیسے محافل میلاد اپنے گھروں میں سجائیں، اور جو مستند روایات ہیں اس حوالے سے اس کا بیان کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا مایا ناز رسالہ صبح بہاراں. تو اس صبح بہاراں رسالے کو اسلامی بہنیں اگر جمع ہو کے اجتماع کے اندر بیان کریں، سنیں، تو میلاد شریف کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ان کو ملیں گی، اور اچھے انداز میں اسلامی بہنیں یوں میلاد کر سکتی ہیں. نعت خوانیاں یہ بھی اسلامی بہنیں کرتی آئی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں، اور منقبتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں بھی وہی پہلو جو شروع میں عرض کیا کہ اسلامی بہنوں کو کچھ چیزیں ملحوظ رکھنی ضروری ہیں، کہ چونکہ ان کا ایک پردہ ہے تو آواز بھی عورت کی وہ کہ جس میں ایک نغمگی ہو اور جس کے اندر ترنم ہو، تو اس آواز کو عورت کی پردہ کہا گیا ہے، پردے کی چیز قرار دیا گیا ہے. تو چون نعت شریف جب وہ پڑھیں، صلاۃ السلام جب پڑھیں، تو اس میں مائک کا استعمال جو اکثر عام طور پہ محافلوں میں خواتین کر رہی ہوتی ہیں کہ دور دراز تک آواز جا رہی ہوتی ہے، تو شرعی حوالے سے اس کی اجازت نہیں ہے. بغیر مائک کے گھر کے اندر اس انداز میں اتنی آواز سے پڑھیں کہ باہر اگر کوئی مرد ہو تو ان کی یہ جو طرز والی یہ نعت چونکہ ایک ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو یہ آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے.
ٹھیک ہے، یہ احتیاط کرنی چاہیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ماہ میلاد کے حوالے سے، جشن ولادت منانے کے طریقوں کے حوالے سے آپ نے الحمدللہ
آج کا سلسلہ ملاحظہ کیا، وقت ہمارا محدود ہے، انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر مزید اسی حوالے سے اور بہت ساری چیزیں کہ جو کی جاتی ہیں ان کے حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے ہم مفتیان اکرام سے سوالات کریں گے. اللہ تعالیٰ جو کو سنا اس کو یاد رکھنے، جو عمل کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے.